العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية درود پڑھ دیجئے گا محمد اعزائے گرامی قادر ماہ مبارک رمضان کی تاریخ مسلسل آگے بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے ہاتھوں سے کئی دن اور کئی راتیں نکل گئی ہیں ماہ مبارک رمضان جہاں پر وہ سعادت لے کر آتا ہے کہ جہاں پر سانس لینا بھی عبادت ہے وہیں ایک بہت بڑی سعادت روزے کی بھی ہمیں نصیب ہوتی ہے اور یہ روزہ ایسی چیز ہے جو بہت ساری عبادتوں کا کفارہ بنتی ہے اگر انسان قسم کھاتا ہے اور قسم پوری ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا کفارہ ہے اور کفارے کے طور پر روزے رکھنا واجب ہے اسی طریقے سے اگر انسان نے نظر مانگی ہے اور نظر پوری ہو گئی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو کفارے کے طور پر نظر تو اپنے مقام پر پوری کرنی ہے لیکن کفارے کے طور پر روزے رکھنا بھی واجب ہے اسی طریقے سے خود آپ نے اگر روزہ یا ہم نے اگر روزہ توڑ دیا ہے جان بوجھ کر تو اس کا کفارہ بھی ہے میں قضا کی بات نہیں کر رہا کفارے کی بات کر رہا ہوں کہ کفارہ ہے روزہ بہت ساری عبادتوں کا ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ نماز جیسی عبادت کی انسان چھوڑ دیتا ہے تو قضا تو انجام دینی ہے کفارہ نہیں کہنے حج کرنا اگر انسان چھوڑ دیتا ہے تو صحیح ہے کچھ سالوں کے بعد دوبارہ حج پر جائے گا تو قضا کی نیت سے جائے گا واجب کی نیت سے جائے گا لیکن کفارے کی نیت سے نہیں جائے گا کوئی بھی عبادت ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ کفارے کے طور پر ہمیں نمازیں واجب کر دی گئی ہوں یا حج واجب کر دیا گیا ہو عمرہ واجب کر دیا گیا ہو لیکن یہ واحد روزہ ایسی عبادت ہے جو کفارے کے طور پر واجب ہوتی ہے علماء نے وجہ بیان کی فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ کثرت روزہ سے انسان کا باطن پاک ہو رہا ہوتا ہے اور باطن پاک ہوتا ہے تو آئندہ وہ تہیہ کرتا ہے کہ میں ساری عبادتوں کو اپنے وقت پر اور جب واجب ہوگی اس وقت انجام دوں گا ساتھ ساتھ کچھ ایسے علماء دین ہیں جنہوں نے سائنس میں بھی کچھ کتابیں لکھی کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے تحقیق کے بعد اندازہ کیا کہ روزہ وہ عبادت نہیں ہے جو صرف مسلمانوں پر واجب ہو بلکہ عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں ہندوؤں کے یہاں بھی روزہ رکھا جاتا ہے یہودیوں کے یہاں بھی روزہ رکھا جاتا ہے یہی تو ارشاد ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یہ روزہ واحد ایسی عبادت ہے جو اس سے پہلے کی امتیوں پر بھی اور انبیاء پر بھی واجب رہی ہے تو لوگوں نے تحقیق کی کہ اس کا فلسفہ کیا ہے کیا ملتا ہے روزہ رکھنے سے؟ مسلمانوں نے تو باطن کو دیکھ لیا، لیکن جو یہودی تھے عیسائی تھے انہوں نے ظاہر کو دیکھنا چاہا کہ آخر اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے. تحقیق کے بعد اندازہ کیا کہ روزہ رکھنے سے جو کمزوری ہمیں محسوس ہوتی ہے اصل میں وہ بدن کی کمزوری نہیں ہے، جسمانی کمزوری نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دماغ جب کمزور ہو جاتا ہے تو پورے بدن کو سگنل دیتا ہے کہ میں ناتواں ہو گیا، میں کمزور ہو گیا. اور اس دماغ کو ضرورت ہوتی ہے غذا کی، کسی مدد کی. پروردگار کی قدرت ہے، جہاں مدد طلب کرنے کے لیے دماغ موجود تھا وہاں مدد دینے کے لیے جگر رکھا ہے. مددگار بھی انسانی بدن کے اندر موجود ہے. جگر کا کام یہ ہے کہ وہ گلوکوز پرووائڈ کرتا ہے، گلوکوز خارج کرتا ہے، اور اس گلوکوز کا اکثر حصہ دماغ کو چلے جاتا ہے. اس طریقے سے جگر بھی مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ حرکت میں رہتا ہے، اور دماغ بھی مضبوط ہوتا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے ذہن مضبوط ہوتا ہے، دماغ مضبوط ہوتا ہے. 1400 سال پہلے صاحب معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات سوال کرتے اپنے پروردگار سے، ما اول العبادت، سب سے پہلی عبادت کون سی ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، اول العبادت الصوم، الصمت والصوم. سب سے پہلی عبادت یہ کہ انسان خاموش رہے اور روزہ رکھے. فوراً سے رسول سوال کرتے ہیں، ما میراث الصوم، صوم رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب اس وقت آتا ہے، یُعَرِّسُ الْحِکْمَةُ، جو روزہ رکھتا ہے اس کا ذہن مضبوط ہوتا ہے. کاش انسان حدیث نبوی کی، حدیث معصومین کی اس طریقے سے توجہ پیش کر سکے کہ وہاں پر بیان ہوا تھا کہ روزہ رکھنے سے حکمت ملتی ہے، دانائی ملتی ہے، اور آج کی سائنس سے ثابت کرتی ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے اس کا جگر بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کا ذہن بھی مضبوط ہوتا ہے. درود پڑھ دیجئے گا محمد والا. کچھ سوالات مومنین کی طرف سے آئے. ایک سوال یہ تھا کہ کیا ٹوتھ برش کرنے کے دوران غلطی سے اگر ٹوتھ پیسٹ منہ میں چلے جاتا ہے، یا کلی کرنے کے دوران غلطی سے پانی منہ میں چلا جاتا ہے، تو کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے یا غلطی سے چلے جانے میں معافی ہے؟ علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ تمام بزرگان کا فتویٰ ہے مشترکہ، کہ اگر غلطی سے بھی کلی کرنے کے دوران پانی پیٹ میں چلا گیا تو روزہ باطل ہو جاتا. یہ غلطی کون سی اور وہ غلطی کون سی ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں، غلطی سے کسی نے پانی پی لیا، غلطی سے کھانا کھا لیا؟ اصل میں وہ غلطی ہوتی ہے کہ انسان بھول گیا ہے کہ میں روزے دار ہوں. لیکن ٹوتھ پیسٹ کرنے والا بھولا نہیں ہوتا کہ میں روزے دار ہوں، اسے معلوم ہوتا ہے میں روزے دار ہوں، لیکن بے اختیار منہ کے اندر پانی چلا جاتا ہے یا منہ میں ٹوتھ پیسٹ چلا جاتا، تو وہ بھول گیا ہے، اس کو یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں، لیکن بے اختیار منہ میں پانی یا ٹوتھ پیسٹ چلا گیا تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. البتہ روزہ ایسا باطل نہیں ہوتا کہ کفارہ بھی واجب ہو جائے، صرف رمضان گزرنے کے بعد قضا انجام دینا ضروری ہے. البتہ روزہ ٹوٹ جانے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت مل گئی، سارے مبتلات و مفطرات انجام دینے کی اجازت مل گئی، یہ بات بھی نہیں، بلکہ جب بھی ماہ رمضان میں روزہ ٹوٹ جائے اس روزے کو بھی اسی طرح گزارنا ہوتا ہے کہ جیسے عام روزے کو گزارا جاتا ہے، یعنی بغیر کھائے پیے انسان کو یہ روزہ بھی مکمل کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور سوال یہ کیا گیا، بلکہ چلے میں اس مسئلے کے اندر ایک اور وضاحت بھی کر دوں، کہ نماز سے پہلے جب وضو کرنے کے دوران بعض دفعہ لوگ کلی کرتے ہیں، اس وقت پانی پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو وضو کرتے وقت اگر پانی پیٹ میں چلا جائے تو کیا روزہ باطل ہوتا ہے؟ اس بارے میں تمام بزرگان، بلکہ کہنا چاہیے اکثریت، یہ قائل ہے کہ ایسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوتا سوائے آیت اللہ خوئی کے نزدیک، اس کی بھی ابھی صورت بیان کرتا ہوں، ان کے نزدیک بھی ویسے جائز ہو سکتا ہے. آیت اللہ خوئی یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ وضو واجب نماز کے لیے ہے اور انسان وضو کر رہا تھا پانی پیٹ میں چلا گیا، روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن واجب نماز نہیں تھی، قرآن مجید پڑھنے کے لیے انسان نے وضو کیا، مستحب نماز نماز شب پڑھنے کے لیے انسان نے وضو کیا تھا، اور پھر پانی پیٹ میں چلایا تھا کلی کرنے کے دوران، بلکہ نماز شب میں تو مسئلہ بھی نہیں آئے گا کہ رات کو روزہ کون رکھتا ہے، لیکن دن کی کوئی نماز، نافلہ نماز، اس میں اگر کسی نے روزہ اس میں کسی نے وضو کے دوران پانی پیٹ میں چلا گیا، تو آیت اللہ خوئی یہ فرماتے کہ احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہوتا. بزرگان جانتے ہیں کہ احتیاط واجب کا مطلب کیا ہے، ہم چاہیں تو آیت اللہ خوئی کے مسئلے پر بھی عمل کر سکتے ہیں، اور فل عالم اگر ہماری نگاہ میں آیت اللہ سیستانی ہے تو ان کے فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہیں. اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ وضو کسی بھی مقصد کے لیے کیا گیا ہو، چاہے واجب وضو ہو، مستحب وضو ہو، کسی بھی مقصد کے لیے ہو، جب بھی پانی پیٹ میں چلا جائے تو وضو سے پانی باطل نہیں، وضو سے روزہ باطل نہیں ہوتا چاہے پانی پیٹ کے اندر کیوں نہ چلا جائے. یہی مسئلہ امام خمینی کا بھی ہے. امام خمینی اور آیت اللہ سیستانی کا ایک ہی مسئلہ ہے، دونوں بزرگان فرماتے ہیں کہ اگر وضو میں پانی پیٹ میں چلا گیا ہے تو اس سے روزہ قطعاً باطل نہیں ہوتا. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل. عنوان کا آغاز کرتے ہیں معاش شناسی کے عنوان سے. ہماری گفتگو جاری تھی، کل کی گفتگو میں بہت ساری باتیں بیان ہو گئی کہ شروع سے لے کر آخر تک کون کون سے مراحل ایسے ہیں کہ زندگی کے بعد انسان کو طے کرنے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے جو قرآن کی آیتوں میں لکھا ہے، جو معصومین کی کلام میں موجود ہے، کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ اگر غیر مسلموں کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ کتابوں میں موجود نہیں ہوگا. لیکن جب مسلمانوں کے ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے تو سورہ مرسلات کے اندر 10 مرتبہ ایک ہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے. جس طریقے سے سورہ رحمان کے اندر آیت ریپیٹ ہوئی ہے فبی ای آلائے ربکما تکذبان، اسی طریقے سے سورہ مرسلات کے اندر ایک ہی آیت 10 مرتبہ ریپیٹ ہوئی، ارشاد ہوتا ہے ویل یومئذ للمکذبین، افسوس ہے ان لوگوں پر جو اب بھی قیامت کا انکار کر رہے ہیں، جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں. افسوس ہے، ویل ہے، لعنت ہے ایسے لوگوں پر. اور جو صبح و شام نماز کے اندر پڑھتا ہو مالک یوم الدین، تو روز جزا کا حاکم ہے، وہ کیسے روز جزا کو بھول سکتا ہے، قیامت کو بھول سکتا ہے؟ قرآن مجید کو اگر کسی نے سرسری طور پر پڑھا ہو تو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید کا 1/4 حصہ صرف عقیدہ قیامت کے بارے میں ہے. اور آپ 29 اور 30 پارہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اکثر حصہ آپ کو قیامت کے بارے میں، اس کے تذکرے کے بارے میں ملے گا. ایک مرتبہ چوہدری امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا، اور یہ مسئلہ ایسا ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان بھی موجود ہے. مولا فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے، وہاں پر جابر بن عبداللہ انصاری جیسے شخص بھی موجود تھے، فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ میں سوچتا ہوں کچھ باتوں کے جو رسول نے مجھے بتائی ہیں، کیا میں وہ باتیں لوگوں تک پہنچاؤں؟ اگر پہنچاتا ہوں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں. کس کا مذاق؟ فرزند رسول امام کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اگر نہ بتاؤں تو یہ میرے لیے مناسب اور روا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ وہاں پر ایک صحابی موجود تھے، زمرہ بن معید ان کا نام ہے، کہتے ہیں فرزند رسول ہمیں بتائیے وہ کون سی باتیں ہیں. چوتھے امام شاہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب مردے کو تابوت میں بٹھایا جاتا ہے اور تابوت اٹھانے والے اس کو قبرستان لے جا رہے ہوتے ہیں تو مردہ تابوت اٹھانے والوں سے کچھ جملے کہتا ہے، کہتا ہے بھائیو تم تک تو میری بات نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن میں تمہیں پکار پکار کر کہنا چاہتا ہوں کہ خبردار شیطان کے بہکاوے میں نہ جانا، کیونکہ اس نے مجھے بھی فریب دیا اور آج میں عذاب میں گرفتار ہوں، اور میں تم سے دوستوں کے بارے میں بھی شکایت کرتا ہوں جو انہوں نے مجھ سے بہت یاری نبھائی تھی لیکن مرنے کے بعد مجھے تنہا چھوڑ دیا، اور میں تمہیں اپنے گھر کے بارے میں بھی شکایت کرتا ہوں جسے میں نے بہت محنت سے، منصوبے سے بنایا تھا، آج دوسروں نے اس پر قبضہ کر لیا. جب مولا باتیں بیان کر رہے تھے، زمرہ بن معید سنے جا رہا ہے باتیں، کہتا فرزند رسول، فرزند رسول، یہ باتیں جو مردہ کہتا ہے تابوت اٹھانے والوں سے، کیا مردے کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ تابوت اٹھانے والوں کی گردن بھی اڑا دے؟ اب مولا سمجھ گئے، یہ بات سمجھنے کے لیے سوال نہیں کر رہا تھا، مذاق اڑانے کے لیے کر رہا تھا. کہتے ہیں پالنے والے، اگر زمرہ مذاق اڑانے کے لیے بات کہتا ہے تو ابھی اس پر عذاب نازل ہو جائے. جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ 40 روز نہ گزرے تھے، زمرہ پر عذاب نازل ہوا اور انتقال ہو گیا. زمرہ کا ایک غلام تھا، دفنانے کے لیے اپنے آقا کو قبرستان لے کر جاتا ہے، جب قبر کی مٹی کو پختہ کرتا ہے تو اپنے سر کو زمرہ کی قبر پر رکھتا ہے، اور جب قبر پر رکھتا ہے تو زمرہ کی آواز سنتا ہے اور آ کر چھٹے امام کو بتاتا، چوتھے امام کو بتاتا ہے، کہتا ہے فرزند رسول میں نے وہی آواز سنی تھی جیسے وہ دنیا میں کہا کرتا تھا، اور میں نے سنا کہ اے زمرہ, وہ اپنے آپ سے کہتا ہے اے زمرہ تو کتنا ناکام ہو گیا, آج تیرا کوئی دوست اور یار مددگار نہیں بن رہا, اور تو نے اتنا لمبا سفر طے کیا اور تیرا اختتام جہنم بن گیا. فرزند رسول یہ کہتے ہیں کہ جو رسول صادق کی حدیث کو جھٹلاتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ یہ خیال کر کے بیٹھے ہیں, مطمئن ہو گئے ہیں کہ زندگی اچھے اعمال کرتے ہیں انسان کو یہیں پر جگہ مل جاتی ہے, قیامت میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, قبر میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. ناممکن ہے بات. قرآن مجید کی اتنی کثرت سے آیتیں آئی ہیں قیامت کے بارے میں, شاید کسی اور عقیدے کے بارے میں نہیں آئی ہے. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر مکان پر جنت اور جہنم جیسی صورتحال ہے, ملک الموت سے ملاقات ہو رہی ہے, مؤمن کی روح ہے بہت راحت و سکون کے ساتھ نکالی جائے گی, کافر کی روح ہے سختی کے ساتھ نکالی جائے گی, قبر میں ڈالا جائے گا وہاں پر بھی جنت اور جہنم ہے, قبر سے اٹھایا جائے گا میدان محشر ہے وہاں پر بھی جنت اور جہنم ہے, پورے صراط ہے وہاں پر بھی جنت اور جہنم ہے, اور حقیقی معنی میں جنت اور جہنم وہ تو موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کیسے حاصل ہوتی ہے, کیسے انسان جنت کو حاصل کر سکتا ہے؟ کیا عقیدہ فقط انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ جنت اس سے حاصل ہو جائے, یا عمل بھی ضروری ہے؟ اب علماء نے اس پر تحقیق کی, ہمارے علماء نے بھی تحقیق کی, اہل سنت کے علماء نے بھی, دوسرے مسلمانوں نے بھی تحقیق کی, اور اس کے اندر فرقہ بندی بن گئی. ہمارے علماء کا نظریہ کچھ اور ہے, علماء اہل سنت کا نظریہ کچھ اور ہے. ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں, اور تمام علماء بزرگان کا یہ فتویٰ مشترکہ ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے عقیدے کی درستگی واجب ہے. عقیدہ اگر درست نہ ہو تو انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ عمل بھی ضروری ہے, اگر عمل ہوگا تو اس میں درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا. اب چار طرح کی کیٹیگریز بن جاتی ہیں. پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ وہ ایسا انسان ہے کہ جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے عمل بھی ٹھیک ہے, جیسے انبیاء کرام ہیں. ایک وہ شخص ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے, ہم جیسے ہیں انشاءاللہ, ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن عمل میں کہیں کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ بھی باطل ہے عمل بھی باطل ہے, کافر بھی اور شراب بھی پیتا ہے, اور کچھ ایسے کافر ہیں جن کے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے لیکن با اخلاق ہے, یو این او کا صدر ہے. اب کیا ہوگا؟ سب کو مشترکہ طور پر جنت و جہنم مل رہی ہے, سب کے طریقہ کار الگ الگ ہیں. اس میں بزرگان ہمارے علماء کا اتفاق ہے, فرماتے ہیں کہ اگر عقیدہ ٹھیک ہے یہ آدمی جنت میں جانے والا ہے, اور جس کے عقیدہ بھی درست ہو عمل بھی درست ہو اس کے جنت کے اندر درجات بہت زیادہ بلند ہوں گے. کچھ ایک مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں. جنگ جمل بہت مشہور جنگ ہے, اور ایسی افسوسناک جنگ ہے جہاں مسلمان بظاہر مسلمانوں سے ٹکرا رہے تھے, خون ریزی ہو رہی ہے, اور یہ جنگ وہ ہے کہ جس کے بارے میں مشہور جملہ مولا کا یہ تھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حق اور باطل کے ذریعے پہچانو, حق اور باطل کو لوگوں کے ذریعے نہ پہچانو. بلکہ یہ جملہ بھی ایسا ہے کہ مولا نے خود اپنے ساتھ اس جملے میں انصاف نہیں کیا. یہ جملہ دوسروں کے لیے تو ٹھیک ہوگا کہ پہلے حق اور باطل کو پہچانو پھر لوگوں کی پہچان کرو, لیکن مولا کے بارے میں تو رسول یہ فرما گئے تھے علی مع الحق والحق مع علی یدور حیثما دار, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, اور حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں. مولا اس جنگ سے فارغ ہوتے ہیں, بہت سارے اثاث ساتھ تھے. مولا فرماتے ہیں اپنے اثاث سے, تمہیں معلوم ہے کہ جنت میں کس کے درجہ سب سے زیادہ بلند ہوں گے, کون افضل ترین مخلوقات میں سے ہیں؟ جناب ابو ایوب انصاری, بہت مشہور صحابی, عرض کرتے ہیں مولا ہمیں تو نہیں معلوم, آپ بیان فرما دیجئے کہ مخلوقات خدا میں سب سے افضل کون سی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ سات لوگ اولاد عبد المطلب میں وہ ہیں, جب قیامت ہوگی تو نورانی چہروں کے ساتھ محشور ہوں گے. کون کون سے لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ ہوں گے, میں علی مرتضیٰ, جعفر طیار اخی مرتضیٰ, حسن مشتبہ، سید الشہداء، باقی شہداء، اور پھر آخر میں قائم آل محمد حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ. یہ سات لوگ ایسے ہیں جو نورانی چہروں کے ساتھ قیامت میں مشہور ہوں گے. اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. مولا فرماتے ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان سات لوگوں کے ساتھ قیامت میں محشور ہوگا. اطاعت پروردگار ضروری ہے، اطاعت رسول ضروری ہے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کا عقیدہ بھی درست ہے، عمل بھی درست ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے عقیدے درست ہیں، اب ہماری بات ہو رہی ہے، لیکن عمل کے اندر کوتاہی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی بہت مشہور سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہیں. کون بچ جائے گا خسارے سے؟ وہ جو ایمان لائے، عقیدے بھی درست ہوئے اور عمل صالح بھی انجام دینے والے ہوئے، یہ لوگ تو بچ جائیں گے. اور حق کی تلقین کرتے رہے، صبر کے بارے میں تبلیغ کرتے رہے، یہ لوگ بچ جائیں گے. لیکن اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ اگر کسی نے عمل میں کوتاہی کی ہو تو بالکل خسارے میں آ گیا. خسارے کی بھی کیٹیگری ہے، کسی نے اسٹاک ایکسچینج میں زیادہ پیسے لگائے ہوں گے تو خسارہ زیادہ ہوگا، کسی نے غبن زیادہ کیا ہوگا تو خسارہ زیادہ ہوگا. خسارے کے اندر بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو اگر کسی نے تبلیغ دین نہیں کی ہے اس کو خسارہ ہوگا، کسی نے عمل بالمعروف نہیں کیا خسارہ ہوگا، کسی نے نمازیں نہیں پڑھی خسارہ ہوگا، عمل صالح انجام نہیں دیا خسارہ ہوگا. لیکن جس نے ایمان ہی قبول نہیں کیا اس کا خسارہ تو سب سے بلند ہے. لیکن کم از کم جس نے ایمان قبول کر لیا ہے، عقیدے کے اندر درست ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے. البتہ ساتھ امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے ایک عاشق کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سکرات موت کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہے، بہت بے چین ہے، کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا ہے. اس کے ساتھ دوست موجود تھے، لوگوں نے سوال کیا ابن رسول اللہ اس پر کیا کیفیت آ گئی. مولا جواب دیتے ہیں اور جواب سننے کے قابل ہے. مولا فرماتے ہیں جو گنہگار مومن ہوتا ہے اس کے گناہوں کو ملک الموت پاک کر دیتا ہے، اور جو نیک کردار کافر ہوتا ہے اس کی نیکیوں کو بھی ملک الموت پاک کر دیتا ہے. کیسے پاک کرتا ہے؟ تین مثالیں ہمارے مولانا بیان کی. فرماتے ہیں کہ ملک الموت گنہگار مومن کو کس طرح پاک کرتا ہے. پہلی بات، جیسے نجس اور میلے کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے اس طریقے سے اس گنہگار مومن کی روح کو نچوڑا جاتا ہے. دوسری بات، جس طریقے سے آٹے سے ریت کو چھنی کیا جاتا ہے اس طریقے سے مومن کے جسم کو روح سے الگ کیا جاتا ہے. تیسری بات، جس طریقے سے حرام مال کو حلال مال سے جدا کیا جاتا ہے اس طریقے سے مومن کی روح کو گناہوں سے جدا کیا جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب اس پر یہ عذاب نازل ہو جاتا ہے، یہ کیفیت سے گزر جاتا ہے، پھر اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارا ہم نشین بن سکے. تو اگر کوئی گنہگار مومن ہے، یہ ساری منزلیں وہ ہیں کہ جو اس کی گناہوں کو پاک کرنے والی ہے، دھونے والی ہے. موت سے لے کر قیامت تک کی منزل جو سور کی منزل ہے، وہاں تک انسان کے گناہ صاف ہو رہے ہیں، پاک ہو رہے ہیں. برزخ کے اندر انسان کے گناہ دھلے جا رہے ہیں. اور پھر اگر برزخ کے اندر بھی سارے گناہ نہیں دھل سکے تو قرآن مجید کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر جہنم میں انسانوں کو ڈالا جائے گا، ایسے مومنین کو ڈالا جائے گا، لیکن وہ کچھ عرصے کے لیے ہوگی، پھر اسے جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. ایک عام تصور ہمارے یہ ہے کہ جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا گیا، جو جہنم میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا. ایسی بات نہیں ہے، جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے. جو جنت میں قدم رکھ دیتا ہے وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، نکلنا بھی کون چاہے گا. لیکن جو جہنم میں چلا گیا وہاں پر دو کیٹیگریز ہیں، ایک پرماننٹ جہنم ہے جہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ایک ٹیمپرری ہے کچھ عرصے کے لیے رہنا ہے، جب گناہوں سے پاک ہو جائیں گے دوبارہ جنت میں بلا لیے جائیں گے. جو پرمننٹ جہنم ہے اس کے بارے میں سورہ زہر کی آیت آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار رکھی ہے. دہکتی ہوئی آگ ہے، توق ہے، زنجیر ہے، کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان عیسائیوں کا، یہودیوں کا کیا حال ہوگا قیامت کے میدان میں؟ سورہ بینہ کی آیت آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ چاہے یہ کافر ایسے ہوں جو اہل کتاب والے ہیں، چاہے یہ کافر ایسے ہوں جو مشرک والے ہیں، ان دونوں کا ایک ہی طرح سے حساب و کتاب ہوگا، یہ دونوں جہنم میں جائیں گے، خالدین افیہ، اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوقات ہیں. تو یہ تو وہ ہیں جن کے لیے پرمانینٹ جہنم بنائی گئی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ٹیمپرری جہنم ہے، انہیں پھر نکالیا جائے گا، جس کے بارے میں ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں، یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں آتش جہنم سے نکالا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہوگا. اگر ایمان کی جھلک ہے، یہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور جنت میں بھیج دیے جائیں گے. البتہ یہ جو درمیانی کیفیت ہے جہنم سے نکالنے والی، یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان نے ایک سیکنڈ کے لیے قدم آگ میں رکھا اور اگلا سیکنڈ جنت کے اندر ہے، یہ معاملہ نہیں ہے. جہنم کی منزلیں بہت سخت ہیں، قبر کی منزلیں بہت سخت ہیں، ملک الموت کی منزل بہت سخت ہے اگر کوئی گنہگار مومن ہے. کئی ایسے ہمارے علماء کرام گزرے ہیں جنہوں نے ان منزلوں کو تھوڑا بہت طے کیا ہے، یا جنہوں نے طے کیا تھا ان کو اپنے خواب میں دیکھا، علم عرفان سے ان کو سمجھا ہے. بہت سارے ہمارے ایسے بزرگان ہیں، کئی کا تذکرہ عروج سعادہ کے اندر ملتا ہے، کئی کا تذکرہ منیت المرید کے اندر ملتا ہے، کچھ ہماری کتابیں جس کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے. بعض ایسے لوگ ہوں گے جب برزخ کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوگی تو گویا ایسا ہوگا جیسے جہنم کے اندر وہ داخل ہو گئے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جب برزخ کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوگی، جب قبر کے اندر ہوں گے تو ایسا ہوگا جیسے ان کے اوپر جنت آ گئی ہے. یہ جنت اور جہنم کی کیفیت قبر سے شروع ہو جائے گی. کچھ لوگ ایسے ہیں، اب تیسری منزل ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نہ ایمان ٹھیک ہے نہ عمل ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے یہ یہودی عیسائی، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے لیکن عمل کے اندر بہت اچھے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج ابھی کچھ اس کا تذکرہ ہوا کہ ان کی روح بہت سکون اور آرام کے ساتھ نکالی جائے گی، کیونکہ ملک الموت ان سے شفقت کا مظاہرہ کرے گا ان کی نیکیوں کی وجہ سے. نوشروان عادل کے بارے میں ملتا ہے، یہ وہ عادل بادشاہ تھا جو کافر تھا لیکن عادل تھا. رسول اللہ کے زمانے میں تھا، بزرگان جانتے ہیں، ایران کا بادشاہ تھا. البتہ ایران کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی حکومت وہاں پر موجود تھی رسول اللہ کے زمانے سے. اس اسلامی حکومت کو قائم ہوئے کچھ عرصہ ہوا ہے، اور پروردگار رحمت نازل کرے امام خمینی پر، جنہوں نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا. ایران کے اندر جو زمانے کی حکومت تھی جہاں پر یہ نوشروان عادل حکمرانی کیا کرتا تھا، اس ایران میں آج کا عراق بھی شامل تھا، جہاں آج مدائن کا علاقہ ہے، بغداد کا علاقہ ہے، وہ بھی شامل تھا. مولا گزرتے اپنے ظاہر خلافت کے دور کے اندر اسی جگہ سے جہاں پر نوشروان عادل کو دفن کیا گیا تھا. مولا نے اشارے سے نوشروان عادل کو کھڑا کیا اور اس کی روح جاگ گئی. سوال کیا نوشروان عادل سے، یہ بتاؤ تم جنت میں ہو یا جہنم میں ہو؟ جواب دیتا ہے نوشروان، مولا میں کیا بیان کروں، میں اپنے کفر کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکا لیکن اپنے عدل کی وجہ سے جہنم میں بھی نہیں جا سکا، میں درمیانی راستے میں. تو اگر انسان کافر ہے پھر اس کے لیے جنت نہیں ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے پھر اس کے لیے جنت نہیں ہے. عقیدے کا ٹھیک ہونا اس کی درستگی سب سے زیادہ ضروری ہے. اور یہی نوشروان عادل جب اس کے انتقال ہوتا ہے، کچھ اصول اس نے اپنے تختی کے اندر لکھے تھے، زمرد کی تختی تھی، اس کے اندر کچھ باتیں لکھی تھی، بہت اہم ترین اصول تھے. دیکھیں عادل بادشاہ ہے، اگر کسی ایک چھوٹی سی کمپنی کا بھی کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں جس کے بعد وہ پریزیڈنٹ بنتا ہے. وہ اتنی بڑی سلطنت کا حاکم تھا، اس کے بھی کچھ اصول تھے، چند اصول اس کے اندر لکھے تھے، پانچ اصول تھے. پہلا اصول یہ تھا کہ جس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. اس نے تو دنیا دیکھی تھی, وہ جانتا تھا. کہتا ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. واقعا انسان اپنی اولاد کو دیکھ کر کبھی کبھار جیا کرتا ہے, جینے کا دل نہیں جاتا, اولاد مجبور کرتی ہے انسان کو جینے پر. دوسرا جملہ کا لکھا تھا اس میں, جس کے پاس بھائی ہے اس کے پاس زور بازو موجود ہے, اور جس کے بھائی نہیں اس کا کوئی زور بازو نہیں. یہ بات کسی دلہن سے پوچھے گا جس کے بھائی ہو اس کا زور بازو موجود ہوتا ہے. تیسرا جملہ لکھا تھا, جس کے پاس لائف پارٹنر نہ ہو اس کی زندگی میں کوئی لذت نہیں ہوتی. اور یہ بات بھی شادی شدہ نئے جوڑوں سے پوچھ لیجئے گا. چوتھی بات لکھی تھی کہ جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو اس کے پاس کوئی شان و شوکت نہیں ہوتی. یہ چاروں باتیں لکھنے کے بعد ایک پانچویں بات لکھی جو اہم ترین بات تھی. کہتا ہے جس کے پاس یہ چاروں چیزیں نہ ہوں اس کے پاس دنیا میں کوئی افسوس بھی نہ ہو. یہ چاروں باتیں ہوتی ہیں تبھی زندگی شروع ہوتی ہے, تبھی رنج و غم شروع ہوتا ہے. یہ چیزیں ہی نہ ہوں کوئی رنج و غم نہیں ہے. البتہ اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان شادی نہ کرے, اولاد نہ ہو, دولت نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. جملے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں ہوں لیکن اس کی پرواہ نہ ہو. انسان پروردگار پر توکل کرنے والا ہو, مقصد یہ ہے. اچھا, دو طرح کے لوگ ہیں ہمارے یہاں پر بھی. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ معاملہ یہ والا ہے کہ عقیدہ ان کا درست نہیں ہے لیکن کردار بہت اچھا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا کردار بہت اچھا ہے, عقیدہ درست نہیں ہے. ایک شخص ایسا تھا, عقیدے کے اندر دیکھیے ذرا سے کتنی کم مقدار بھی اگر عقیدے کی موجود ہوگی تب بھی انسان جنت پہ جا سکتا. ایک ہمارے عالم دین تبلیغ دین کے لیے جایا کرتے تھے, مختلف علاقوں پر نجف سے باہر تبلیغ کیا کرتے تھے. دور دراز کے علاقوں میں جگہ پر تبلیغ کرنے کے لیے وہاں پر ہمارے ماننے والے نہیں تھے, دوسرے مسلمان بھائی موجود تھے. تبلیغ کی لوگوں کو اچھا لگا, کوئی دوسرا مسلمان بھی بھائی بھی قریب آئے. ایک بزرگ اس کے اندر قریب آئے, بہت شفیق تھے, وہ نفیس انسان تھے. انہوں نے چاہا کہ مناظرے کے ذریعے انہیں اپنے دین کی طرف راغب کیا جائے, لیکن محسوس کیا کہ وہ اتنا با اخلاق ہے, اگر میں نے مناظرہ کرنا شروع کیا تو شاید جھگڑا ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے ایک سوال رکھا, کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا یہاں پر سردار کون ہے, کیسا سردار ہے تمہارا؟ کہا ہمارا سردار وہ ہے, اور وہ ایسا ہے کہ بہت طاقتور ہے, بہت مہمان نواز ہے, کبھی دشمنوں کا ہم پر حملہ ہو جاتا ہے وہ ہمیں بچاتا ہے, بہت قابل, بہت نفیس انسان ہے. پھر وہ خود سوال کرتا ہے کہ آپ کا سردار کون ہے؟ انہیں موقع مل گیا وہ اپنا بتانے کا, اب میرا سردار کون ہے؟ کہا میرا سردار وہ ہے کہ جب میں مشرق میں ہوتا ہوں اور وہ مغرب میں ہوتا ہوں اسے پکارتا ہوں وہ مدد کو آ جاتا ہے, اور اگر میں مغرب میں ہوں وہ مشرق میں ہوں میں اسے پکارتا ہوں پھر مدد کو آ جاتا ہے, اگر میں زمین میں ہوں وہ آسمان میں ہوں مدد کو پکارتا ہوں وہ آ جاتا ہے, وہ ہر جگہ کہیں پر بھی اسے مدد کو پکارا جائے وہ پہنچ جاتا ہے. کہا اچھا ایسا سردار ہے, اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام سردار علی ہے. ابھی اس نے نام سنا تھا, کہا اچھا ٹھیک ہے, بہت طاقتور ماشاءاللہ آدمی ہے, کوئی اور بات آگے ہو ہی نہیں سکی, مناظر آگے بڑھ ہی نہیں سکا, بات ختم ہو گئی. انہوں نے بھی مناظر سمجھا کہ زیادہ بات آگے نہ بڑھا جائے, کہیں بات الٹی نہ ہو جائے, اس لیے وہاں سے چلے گئے. اشرہ ان کا مکمل ہو گیا, تبلیغ ان کی مکمل ہو گئی, وہیں سے آ گئے. کچھ عرصے کے بعد ان کے ذہن میں موجود تھا جب میں دوبارہ اس علاقے میں جاؤں گا اس بزرگ سے دوبارہ ملاقات کروں گا, اسے اپنے دین کی طرف راغب کروں گا. جاتا ہے وہاں پر, اب اسی گاؤں کے اندر تبلیغ دین کے لیے, پتہ چلتا ہے ایک افسوسناک خبر ہوئی, اس بزرگ کا انتقال ہو گیا. یہ بہت افسوس کرتا ہے, کاش میں کچھ اور باتوں سے سمجھا پاتا اور شیعت کی طرف راغب ہو جاتا, اس کو جنت حاصل ہو جاتی. اس کے بیٹوں سے ملاقات کرتا ہے, وہ رسول سے ملتا ہے, کہتا ہے بتاؤ مجھے قبرستان کہاں پر, کہاں پر اس کی قبر موجود ہے, قبر پر لے جاتے ہیں, فاتح خانی پڑھتا ہے, پھر گھر پر آتا ہے, اسی کی بیٹوں کے گھر پر رکتا ہے. رات میں خواب اسی بزرگ کو دیکھتا ہے, دیکھتا ہے کہ وہ جنت تک نہیں پہنچا ہے, جنت کے باہر کھڑا ہوا ہے اور دو فرشتوں کے سامنے موجود ہے اور بات چیت کر رہا ہے ان سے. یہ آگے خواب میں بڑھتا ہے اور سوال کرتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو, جنت تمہارے سامنے موجود ہے, داخل کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ غصے میں کہتا ہے کہ تم نے مجھے اپنے دین کے بارے میں سکھا بھی دیا اور سکھایا بھی نہیں. کیا مطلب؟ کہا تم نے بتایا تھا کہ تمہارا سردار علی ہے لیکن اس کا تعارف نہیں کروایا. جب ملک الموت میرے سامنے آیا میری حالت بڑی عجیب تھی. جب قبر میں مجھے ڈالا گیا بہت افسوسناک حالت تھی. منکر و نکیر میرے سامنے آئے سوالات کر رہے تھے. من ربک، من نبیک، من امامک، سب کے سوالات کے جواب میں دیتا گیا. لیکن جب ایک سوال کا جواب مجھ سے کیا گیا کہ تیرا امام کون ہے، میں خاموش ہو گیا، جواب ہی نہیں آیا. اتنے میں مجھے تیری بات یاد آ گئی. تو نے ہی تو کہا تھا اگر تو مشرق میں ہوتا ہے وہ مغرب میں ہوتا ہے، علی کو آواز دیتا ہے وہ فلک کو پہنچ جاتا ہے، اگر تو زمین میں ہوتا ہے وہ آسمان میں ہوتا ہے، اسے آواز دیتا ہے مدد کو پہنچ جاتا ہے. بس میرے ذہن میں تو وہی بات آئی، میں نے علی کی آواز بلند کی اور وہ میری مدد کو پہنچ گیا. اور مدد کو پہنچنے کے بعد اس نے میری مدد تو کر دی لیکن کہا تیرا ایمان اس قابل نہیں ہے کہ ابھی تو جنت میں جا سکے. میں تیرے ایمان کو اس قابل بنانے کے لیے تجھے دو فرشتے دے رہا ہوں. یہ فرشتے تجھے زندگی بھر سکھاتے رہیں گے ہماری تعلیمات، اور اس کے بعد تو اس قابل ہو جائے گا کہ جنت میں جا سکے، پھر تو جنت میں چلے جائیں. انسان کے عقیدے میں اگر اتنا ذرہ برابر بھی محبت اہل بیت موجود ہو، محبت علی، میں کہوں محبت علی تو بہت بڑی بات ہے، علی کے نام سے مگر محبت موجود ہو، اس کے اندر بھی اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جنت میں جا سکتا. ایک سوال بس آپ کے سامنے رکھو اور زحمت تمام. ایک واقعہ وہ تھا جو ساتویں امام کے زمانے میں پیش آیا، جہاں سکرات موت کی کیفیت ہے، اس کو چھنی کیا جا رہا ہے، نچوڑا جا رہا ہے، اتنی تکلیف پہنچا جا رہی ہے. کون ہے؟ یہ بھی تو عاشق اہل بیت ہے، یہ بھی تو مولا کے جانے والا ہے، یہ بھی تو علی کے نام سے واقف ہے. اور یہ جس کو ابھی الف بے نہیں پتا تھی دین تبلیغ، دین شریعت کی، شیعت کی تبلیغ، الف بے نہیں پتا تھی، فقط علی کا نام پتا تھا، اتنے سکون کے ساتھ جنت میں چلا گیا. یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ جو ساری معلومات رکھتا ہے اس پر سکرات موت کی کیفیت، وہ جس کو کچھ نہیں پتا سوائے نام علی کے، اس کو سکون کے ساتھ جنت میں لے، ماجرا کیا ہے؟ ماجرا حل ہو گیا قرآن کی ایک آیت سے. قرآن یہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، نام اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا سوائے اتنی جتنی وہ محنت کرتا. جس کو صلاحیت ہی نہیں دی گئی تھی کہ وہ دین تبلیغ کی طرف، دین شریعت کی طرف آگے بڑھتا ہے، دین شیعت کی طرف آگے بڑھتا ہے، جس میں صلاحیت ہی نہیں تھی، تو فقط اگر وہ نام علی کو بھی یاد کر لیتا ہے وہ بھی جنت کا حقدار بن جاتا. اور جس میں صلاحیت موجود تھی کہ وہ تعلیمات اہل بیت کو حاصل کر سکتا تھا، وہ مولا کی تعلیمات کو سیکھ سکتا تھا، لیکن پھر حاصل نہیں کی، تو سکرات موت کی کیفیت سے گزرنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت کرتے ہیں. بس عزیزان گرامی، نوشیروان عادل نے وہ جملہ اپنے مقام پر بہت ٹھیک کہا تھا کہ جس کی کوئی اولاد نہیں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پالنے والے مجھے ایک بیٹی نصیب فرما جو میرے جانے کے بعد مجھ پر آنسو بہائے، مجھ پر گریا کرے. میں کہوں گا اے خلیل خدا، اے صاحب شریعت نبی، آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ بھوکے تو نہیں تھے نا، آپ پیاسے تو نہیں تھے نا، آپ کے پاس تو زمزم جاری تھا، آپ کے سکون کے ساتھ موت آئی ہے، آپ کو بھی ایک رونے والی بچی چاہیے. اور جس کی موت ایسے ہو کہ جس کے لیے نہ کھانا نصیب ہو نہ پانی نصیب ہو، اور بے دردی سے جسے شہید کیا جائے، کیا اسے رونے کے لیے کوئی بیٹی نہیں چاہیے؟ اس لیے آقا حسین بہار الانوار کی روایت اکثر مقامات پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں آتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نظر آتا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا. شام غریبہ آئی ہے، ام رباب کی عجیب حالت ہے اور عجیب قسمت ہے. جب چلی تھی تو شاید یہ سوچ کے چلی تھی کہ میں سب سے زیادہ بدقسمت عورت ہوں، دو ایسی قربانیوں کو لے کر جا رہی ہوں جو قربان ہونے کے قابل نہیں ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، لیکن اتنی چھوٹی عمر ہے کہ قربانی کے قابل نہیں ہے. لیکن وہی ام رباب ایسی قربانی پیش کرتی ہے کہ ساری زندگی سائے میں نہ بیٹھ سکی. یہ ام رباب کی بیٹی ہے سکینہ، شام غریبہ آتی ہے، اپنے بابا کے بے سر کے لاشے کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچتی ہیں, بابا کا لاشا مل جاتا ہے, لیکن جب بیٹھتی ہیں تو سینے پر نہیں بیٹھتی, زانوں پر آ کر بیٹھ جاتی. تاریخ دانوں نے بیان کیا ہے کہ جب بیٹی اپنے باپ سے ملاقات کرتی ہے تو جیسی باپ سے جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو چاہتی ہے کہ اس کے ماتھے کو چومے, چاہتی ہے کہ اس کے رخسار کو چومے, چاہتی ہے کہ اس کے ہونٹوں کو چومے. لیکن سکینہ وہ بدقسمت بیٹی تھی, جب باپ سے ملاقات ہوئی تو سر پر سر موجود نہیں تھا, جسم پر سر موجود نہیں تھا. اور سینے پر اگر یہ بیٹی سونا چاہتی تھی تو اس وقت سو سکتی تھی جب سینے پر تیر موجود نہ ہو, لیکن جس کا سارا جسم تیروں سے چھنی ہو اس کے سینے پر سکینہ کس طرح سے سوئے؟ سکینہ نے اپنے سر کو قدموں پر رکھ دیا اور نیند آ گئی. مولا سید سجاد یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے ساتھ لپٹی ہوئی رو رہی تھی, ایک ملون آگے بڑھا اور ملون آگے بڑھ کر یہ چاہتا تھا کہ باپ کو بیٹی سے جدا کر دے. بیٹی کو باپ سے جدا کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں, شفقت سے, پیار سے, محبت سے جدا کیا جاتا ہے, لیکن دیکھیے سکینہ کو کس طریقے سے جدا کیا گیا. آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے سکینہ اپنے باپ کے سینے سے جدا ہو جا, اپنے باپ کی لاش سے جدا ہو جا. سکینہ بات نہیں سنتی ہے, جدا نہیں ہوتی. مولا سجاد دیکھتے ہیں کہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, اتنے میں ملعون تازیانہ اٹھا لیتا ہے اور تازیانہ اٹھا کر کہتا ہے اے سکینہ اگر اب بھی تو لاش سے جدا نہیں ہوگی یہ تازیانہ تجھے مارا جائے گا. سید سجاد کہتے ہیں یہ موقع تھا کہ میرے آنکھوں میں خون اتر آیا اور میں چاہتا تھا کہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے بچا لوں, لیکن کیا کرتا کہ میرے گردن میں توک تھے, میرے ہاتھوں میں زنجیر تھی, چاہتا بھی تو بچا نہیں سکتا تھا. یہ ام رباب کی بیٹی کا مقدر تھا اور بیٹے کا مقدر بھی سنتے جائیے. جب آقا حسین نے صدا بلند کی حل من ناصرین سرنا, رباب نے اپنے بیٹے کو حوالے کر دیا بابا کے, بابا جاتے ہیں واپس آتے ہیں. کبھی بھی تردد حسین کو نہیں ہوا تھا. علی اکبر کی لاش خیموں میں بہت آسانی سے لے کر آ گئے, قاسم کی لاش بہت آسانی سے خیموں میں لے کر آ گئے, مولا محمد کی لاش آسانی سے بہت خیموں میں لے کر آ گئے, لیکن جب اصغر کی لاش لانے کی باری آئی حسین سے ہمت نہ ہوئی کہ خیموں میں داخل ہو سکے. 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں, رزم میں قضا ہی و تسلیم الامر, اور اب خیمے میں داخل ہو کر کچھ کہا نہیں جاتا. اب آگے دامن اڑتے ہیں اور اب میرے باپ کی نظر اپنے چشمہ میں پڑتی ہے. پوری زندگی کو رباب نے اب ایک جملے میں ادا کر دیا, کہتی ہے یا بنیا اب مسلو کا یونان, اے بیٹے تیری عمر کے تو جانور بھی قربان نہیں ہوتے, ان ظالموں کو رحم نہ آیا, تیری معصوم صورت کو ذبح کر دیا. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ايام قلبي ينقلبون. فعلنا والا بحق محمد وآل محمد, ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, جو پریشان حال مومنین دنیا بھر میں آباد ان تمام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, بے اولاد مومنین کو اولاد صالح نصیب فرما, جو عجز و زیارات کی متمنی ان کی خواہشات کو پورا فرما, علماء حقہ کا سایہ سروں پر قائم و دائم فرما, ان کو طول عمر نصیب فرما, ان کے درجات میں بلندی نصیب فرما, اپنے آخر جب امام اثر والسماع کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے ماننے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.